अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जापान में तूफानी बारिशों के बाइस होने वाले हादसात और सैलाबी रेलों में बहकर हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के लीडरों ने एक माहदे पर दस्तखत किए हैं जो अफ्रीका की तवील तरीन जंग का खात्मा करेगा। तुर्की के शिमाल मगरबी इलाके में एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरने के नतीजे में 24 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट।
शुमाली थाईलैंड के गार में फंसे हुए फुटबॉल टीम और इनके कोच में से पीर को मजीद 3 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। बच्चों को बाहिफाजत निकालने के इस ऑपरेशन में गर्चे दुनिया के माने हुए गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन इनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। तफसीलात कुछ देर बाद।
तो ये थी छह सुर्खियां और तफसीलात, जैसा कि अभी असफर इमाम ने कहा कि कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। जापान में तूफानी बारिशों के बाइस होने वाले हादसात और सैलाबी रेलों में बहकर हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक बेशतर हलाकतें और गुमशुदगियां तारीखी शहर हिरोशिमा और उसके निवाही इलाके में हुई हैं, जो हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। जापान के मगरबी और वस्ती इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली रिकॉर्ड तोड़ तूफानी बारिशों के बाइस दरियाओं में आने वाली तुगयानी से वसी इलाका ताहाल जेरे आब है। इथियोपिया और इरिट्रिया के लीडरों ने एक माहदे पर दस्तखत किए हैं जो अफ्रीका की तवील तरीन जंग का खात्मा करेगा। इरिट्रिया के वजीर इतलात ने पीर के रोज ट्विटर पर तस्वीर जारी की, जिनमें इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद और इरिट्रिया के सदर असायास आवर्की को तारीखी माहदे पर दस्तखत करते हुए दिखाया गया है। ये तकरीब इरिट्रिया के दारुलहुकूमत आसमारा में मुनाकिद हुई। इरिट्रिया इथियोपिया का साबिक सूबा था जो 1993 में अलहदा हो गया था। तुर्की के शिमाल मगरबी इलाके में एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरने के नतीजे में 24 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। हादसा इतवार को तकीरदा नामी इलाके में हालिया शदीद बारिशों के बाइस रेल की पटड़ी के नीचे से मिट्टी सरकने के बाइस पेश आया। हुक्काम के मुताबिक रेलगाड़ी पर 360 मुसाफिर सवार थे, जो यूनान और बल्गारिया की सरहद के नज़दीक वाक़ तुर्क शहर अदर्ना से इस्तांबुल जा रही थी। हादसे के सबब ट्रेन की 6 बोगियाँ पटड़ी से उतर कर उलट गईं। तुर्क हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर हलाकतों की तादाद 10 बताई थी, लेकिन पीर को नायब वजीर आजम रजब अख्तक ने सहाफियों को बताया कि हादसे में 24 अफराद हलाक हुए हैं। तुर्की के वजीर सेहत अहमद देमरकान ने कहा है कि हादसे के बाद 338 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से 124 ताहाल जेर इलाज हैं। रूस का कहना है कि आसाबी गैस से हलाक होने वाली बरतानवी खातून की मौत को मॉस्को से मुंसलिक करना इंतहाई बेहुदा अमल होगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पिस्कोफ ने रूस को बरतानवी सरजमीन पर जहर देने के मुसलसल वाकयात पर गहरी तशवीश है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इतला नहीं है कि रूस इसमें मुलव्वस है। इससे पहले इस साल के शुरू में रूस के एक साबिक जासूस को इसी तरह की आसाबी जहरीली गैस से बीमार किया गया था, और बरतानिया में पुलिस ने उस खातून की हलाकत के कत्ल के पहलू से तफ्तीश शुरू कर दी है जो इसी जहरीले मवाद से मुतासर हुई थीं। पुलिस के मुताबिक 44 साल डॉन स्ट्रेगस इतवार को बरतानिया के जनूबी कस्बे साल्सबरी के एक अस्पताल में दम तोड़ गईं, जहां वो गुज़श्ता एक हफ्ते से जेर इलाज थीं। स्ट्रेगस और चार्ल्स रावली नामी एक और बरतानवी शहरी को 30 जून को शदीद अलत के बाइस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इन दोनों के जहरीली आसाबी मवाद से मुतासिर होने की तशखीस हुई थी। चार्ल्स रावली ताहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं और डॉक्टरों का कहना है کہ ان کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کی رات سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج کے نام کا اعلان کریں گے جو ریٹائر ہونے والے جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ لے گا۔ یہ اعلان ممکنہ طور پر سینٹ میں تصدیق کے لیے ایک بڑی جنگ شروع کر دے گا، جہاں ریپبلکنز کی معمولی اکثریت ہے اور ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ کی پسند کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے سن 2012 کے اجتماعی زیادتی اور ہلاکت کے واقعے میں ملوث 4 مجرم مردوں میں سے 3 کی موت کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے دہلی کی اعلی عدالت کی طرف سے ان افراد کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ موت کی سزا پانے والے چوتھے شخص نے نظر ثانی کی اپیل نہیں کی۔ 23 سالہ خاتون کو نئی دہلی میں 6 افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس کی خبر بین الاقوامی طور پر پھیل گئی تھی۔ خاتون پر بعد میں لوہے کی سلاخ سے حملہ بھی کیا گیا تھا، جو کچھ ہفتوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی تھی۔ حملہ آور ایک شخص تہخانے میں ہلاک ہوا، جبکہ ایک شخص 17 سال کا کم عمر نوجوان تھا، جسے اصلاح خانے میں 3 سال کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سوشل میڈیا کے معروف ادارے فیس بک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے پیش نظر اس نے اپنی ویب سائٹ پر مزید حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے فیس بک پلیٹ فارم کی سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سماجی رابطوں کے معروف پلیٹ فارم فیس بک نے پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات سے پہلے اپنے پلیٹ فارم کے کسی بھی قسم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے فیس بک پیجز کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے اقدامات میں اضافہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فیس بک کی طرف سے یہ اعلان 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے سامنے آیا ہے، جب آج سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فیس بک اور دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے موکر انگریزی اخبار ڈان نے فیس بک کے پاکستان کے لیے ترجمان سارم عزیز کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ فیس بک نے اپنے پلیٹ فارم کے کسی بھی قسم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تربیت یافتہ ٹیمیں مقرر کی ہیں۔ سارم عزیز کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کے لیے فیس بک پاکستان الیکشن کمیشن کے عملے کو تربیت بھی فراہم کرے گا، اور اس حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر مربوط اقدامات کر رہے ہیں۔ سارم عزیز کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں انتخابی عمل کی سالمیت کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے فیس بک پیجز کی حفاظت کے اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رواں ماہ ہونے والے انتخابات سے پہلے پاکستان میں بعض سیاسی جماعتوں کے حامی اپنی اپنی جماعتوں کے حق میں سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور بعض مبصرین ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس تناظر میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے حق یا مخالفت میں لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن فرحان حسین کا کہنا ہے، ایسے اقدامات انتخابی عمل میں کسی بھی بیرونی مداخلت سے محفوظ بنانے میں معاون ہو سکتے ہیں۔
بالکل، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر وہ اسی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور بہت پہلے سے فیس بک کو اس طرح کے اقدامات لینا چاہیے تھے، بلکہ اس کے جب بہت برے حالات ہو گئے فیس بک کے لیے تو انہوں نے فیس سیونگ میجرز میں یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی، لیکن اچھی چیز جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے کوئی وقت بھی جو ہے وہ اٹس نیور ٹو لیٹ جیسے کہتے ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ اس بات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ سماجی میڈیا پر آزادی اظہار کے حق پر کوئی زد نہ پڑے۔
تو وہ تو بالکل ہے، صرف بس مجھے پرسنل جو میرے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں اس میں کچھ سوالات یہ ہیں کہ اگر فیس بک ایسے کر رہا ہے تو جو فیسبک جس طرح سے جو گورنمنٹس کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کا جتنا انفلوئنس ہوتا ہے فیس بک کے اوپر, اس میں اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو نو کہ حکومت کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے یا اتھارٹیز کتنا انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ کچھ کانٹینٹ اتارا جائے, کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, یا کچھ کانٹینٹ کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا جائے, کچھ کو نہ دیا جائے. تو یہ ہے میرے ذہن میں کچھ سوال.
تاہم اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی طرف سے فیس بک کا رد عمل جاننے کی درخواست کے باوجود ابھی تک فیس بک کا موقف سامنے نہیں آیا ہے. سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں قوانین موجود ہیں, اور پاکستان کے متعلقہ حکومتی ادارے سماجی میڈیا پر ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے عزم کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اتوار کے روز پختون تحفظ تحریک کے اراکین نے حکومت کی جانب سے نامزد جرگے کے ساتھ مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پختون تحفظ تحریک کے ایک سینئر رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات جرگے کے ذریعے انڈائریکٹلی یعنی بل واسطہ حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے, اور جرگے کے پاس کوئی اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے بات چیت کا یہ عمل نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پختون تحفظ تحریک براہ راست حکومت یا پاکستانی فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطالبہ کرتی ہے.
ہر ہفتہ مذاکرات ہوتے رہے اور ہم نے ہر دفعہ یہ کہا کہ آپ جرگے کو وفاقی حکومت سے نوٹیفائی کروائیں, کیونکہ ہمارا مسئلہ خیبر پختونخوا یا فاٹا تک محدود نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, زوب میں بھی ہے. تو یہ کہتے رہے کہ ہم کریں گے کریں گے کریں گے, اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں. ایک تو اس کو قانونی حیثیت ملے گی, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اختیار ملے گا, پھر ہم جو آپس میں فیصلہ کریں گے وہ آپ منوا سکیں گے. اگر ہم زبانی کلامی لگے رہے, باتیں کرتے رہے, معاہدے کرتے رہے, تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو یہ پہلی وجہ تھی. دوسری وجہ جو تھی وہ جرگے نے, وہ بھی جرگے کی بے بسی تھی. یعنی آپ لاہور, سوات, کراچی کے جلسوں میں ہمارے دوستوں کے ساتھ سلوک جو ریاست میں رکھا, جو اغوا کیے گئے, اور پھر اب جو حیات پر غرق کو اٹھایا گیا, وانا میں جو کچھ ہوا, میرلی میں ہوا, بنو میں ہوا, پشاور میں ہوا, اسلام آباد میں ہوا, ہم نے کہا دیکھیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بیچ میں جرگے کے دوران ایک فریق کو روک سکیں. آپ ہمیں تو روک سکتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں, ان کو نہیں روک سکتے. تو اس میں حیات پر حل کی پھر خصوصی بات ہوئی تھی کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی دو دن پہلے, ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایم آئی اور ایس آئی کے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں, کیونکہ ریاست جرگے کو اختیار دے ہی نہیں رہی تھی.
تو اب آئندہ کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟
مظلوم کیا کر سکتا ہے, ایک محکوم کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس آئینی دائرے کے اندر احتجاج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا, ہم وہی کریں گے.
دوسری جانب ایم آئی یعنی پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا کہ پختون تحفظ تحریک کا کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے. انہوں نے تحریک کے پس پردہ محرکات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
یہ تحریک اچانک آسمان سے اٹھی کے زمین سے نکلی, کیا ہوا؟ اس کے پس منظر میں بہت ساری اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق, اور ان کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں.
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حکومت ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملٹری ہے وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں.
کس لیول پہ, کس سے, کیا وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آئی جسٹ ڈونٹ نو. کچھ میرے خیال میں وہ کچھ ضرور سے زیادہ ہی لاڑ میں آ گئے ہیں, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور وہ اگر چلے, اگر وہ مطالبہ اپنوں نے جو مذاکرات کر رہے ہیں توڑ کے اگر گھر بھی بیٹھ جائیں گے, اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ نتھنگ. ان کے اپنے مفاد میں اگر وہ مذاکرات کو کامیاب بنائیں اور اس میں جو جینوئن ڈیمانڈ ہیں وہ سامنے لائیں, اس میں حکومت بھی ان کو ماننے میں ان کو کوئی کسی طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے پرابلم.
پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات جو ان کے بقول پاکستانی آئین کے مطابق ہیں مانے نہیں جاتے ان کی پرامن تحریک جاری رہے گی. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے نوجوان لڑکوں میں سے پانچویں لڑکے کو بھی نکال لیا گیا ہے. میڈیا اطلاعات کے مطابق اسے آج پیر کے روز اسٹریچر پر غار سے باہر لایا گیا اور ہسپتال پہنچا دیا گیا. امدادی کارکنوں نے غار میں پھنسے ہوئے باقی فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو باہر نکالنے کی کاروائیاں آج صبح پھر شروع کیں اور کوچ کو بھی باہر نکال لیا گیا. اتوار کو روز جن چار لڑکوں کو نکالا گیا تھا انہیں جہاز سے چیانگ رائی کے ہسپتال پہنچایا گیا تھا, جبکہ پانچویں کو پیر کے روز بھیجا گیا. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
میڈیا رپورٹ کے مطابق پیر کو نکالے جانے والے پہلے بچے کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولنس میں اسی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اتوار کو نکالے جانے والے چاروں بچوں کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے. جبکہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد مزید دو بچوں کو غار کے اس بڑے سلسلے سے نکال کر قریبی ہسپتال کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا. امدادی ٹیم نے پیر کو پھنسے رہ جانے والے فٹ بال ٹیم کے بقیہ بچوں اور ان کے کوچ کو غار سے نکالنے کے کام کا دوبارہ آغاز کیا. امدادی ٹیم کے سربراہ نیرونگ سک اسٹانا کورن نے میڈیا کو بتایا,
چیک ٹو گیانگ پروم اوپکان ٹو گیانگ پروم لو کو وانگ ٹھو اکسیجن تام تم ننگ تھی وانگ پھین وائی پروم خونو یاد پرکاک گا پوک راو وا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ہم تیار ہیں, تمام ضروری آلات آکسیجن کے ٹیوب موقع پہ پہنچا دیے گئے ہیں. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ صبح 11 بجے بچوں کو غار سے نکالنے کے دوسرے آپریشن کا آغاز کر دیں گے. اتوار کو غوطہ خوروں نے چار بچوں کو غار سے بحفاظت نکال لیا تھا, جس کے بعد پیچھے مزید 8 بچے اور ان کے کوچ رہ گئے تھے. فٹ بال کے کھلاڑیوں کا یہ گروپ 2 ہفتوں سے پہاڑی غار میں سیلابی پانی کے باعث پھنس کر رہ گیا ہے. غار سے بحفاظت نکالے جانے والے چاروں بچوں کو ایمبولینس اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے چیانگ رائی ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. اسٹانا کورن کا کہنا ہے کہ انفیکشن کے خطرے کے پیش نظر ان بچوں کو اب بھی ان کے والدین اور دیگر لوگوں سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے. امدادی کاموں میں 13 بین الاقوامی غوطہ خور اور تھائی لینڈ کی نیوی کے 5 سیل حصہ لے رہے ہیں. ان میں دنیا کے چند بہترین غوطہ خور بھی شامل ہیں, لیکن بچوں کو نکالنے کا یہ آپریشن ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. غار میں پھنسے ان بچوں کی کہانی صدر ٹرمپ سمیت پوری دنیا کے لیے نہایت اہم ہو گئی ہے. صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ان تمام بچوں کو بحفاظت نکالنے میں مدد کے لیے تھائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جاپان میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں. حکام کے مطابق بیشتر ہلاکتیں اور گمشدگیاں تاریخی شہر ہیروشیما اور اس کے نواحی علاقے میں ہوئی ہیں, جو حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کا کہنا تھا, جاپان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ شدید بارشوں کے باعث مرنے والوں اور لاپتہ افراد کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے, اور یہ بارشیں شدید نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ بہت سے افراد لاپتہ ہیں. اس لیے ہم نے تلاش کرنے والے اہلکاروں کی تعداد بڑھا کر 73,000 کر دی ہے, تاکہ ان افراد کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہائیڈ سوگا نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اب تک 87 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ امدادی اہلکاروں کو 13 لاشیں بھی مختلف مقامات پر سیلاب میں پھنسی گاڑیوں اور مکانات کے ملبے سے ملی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اب بھی مختلف علاقوں سے کم از کم 68 افراد لاپتہ ہیں, جن کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی تازہ ترین مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے. انہوں نے ویتنام روانہ ہونے سے قبل اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی. وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ گزشتہ ہفتے پیانگ یانگ میں ان مذاکرات کے دوران شمالی کوریا نے اپنے جوہری پروگرام کو منظم کرنے کے اپنے وعدے کی اثر نو تصدیق کر دی تھی, جن کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ان میں جوہری ہتھیاروں کے بھرپور اور مکمل خاتمے کے اگلے مراحل پر تفصیلی اور بھرپور گفت و شنید شامل تھی. انہوں نے کہا جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا شمالی کوریا سے کیا مطالبے کر رہی ہے اور شمالی کوریا اس سے کیا مراد لیتا ہے، اور شمالی کوریا پر یہ پوری طرح سے واضح ہے کہ جوہری طور پر عدم مسلح ہونے کے زمرے میں کیا کچھ شامل ہے۔ میں نے ان پر یہ بالکل واضح کر دیا تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے۔ اور شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے ایک عہدیدار کے حوالے سے، جس کا نام نہیں بتایا گیا، کہا ہے کہ اگر امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ شمالی کوریا اس کا مطالبہ پورا کر دے گا تو وہ غلطی پر ہوگا، اور اس نے انتباہ کیا کہ جوہری طور پر عدم مسلح ہونے کا اس کا عزم کمزور پڑ سکتا ہے۔ لیکن پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا شمالی کوریا امریکی فوجی عملے کے ہمارے ارکان کی باقیات کی واپسی پر جولائی کے وسط میں پاموجوم میں بات چیت کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شمالی کوریا نے میزائل کے اپنے تجرباتی مقام کو تباہ کرنے کے اس سے قبل کے اپنے وعدے کی بھی اثر نو تصدیق کی تھی، جس سے خطہ اور دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے۔ اگرچہ انہوں نے تسلیم کیا کہ شمالی کوریا کو جوہری طور پر مکمل طریقے سے عدم مسلح کرنے کا راستہ دشوار ہوگا، لیکن امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار نے ان نقادوں پر برہمی کا اظہار کیا جن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے شمالی کوریا کے ساتھ معمولی یا قطعی طور پر پیش رفت نہیں کی ہے۔ ان کے الفاظ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے، نقاد اسے کم سے کم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جمہوریہ کوریا اور جاپان جیسے ہمارے اتحادیوں کی طرح صدر ٹرمپ اور میرا خیال ہے کہ امن کے لیے یہ کوشش معنی رکھتی ہے، اور یہی وہ کچھ ہے جو ہم سب چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ نے پومپیو کی کوشش کی تعریف کی اور اپنے اپنے ملکوں کی جانب سے بھرپور حمایت کا وعدہ کیا۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کانگ کیونگ وہ نے کہا
Today's meeting among the three of us underscores the unwavering commitment on the part of
ہم تینوں کے درمیان آج کی ملاقات شمالی کوریا کو جوہری اسلحے سے مکمل طور پر پاک کرنے کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہم تینوں ملکوں کے مصمم عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ تینوں وزراء نے زور دے کر کہا کہ شمالی کوریا کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں اس وقت تک نرم نہیں کی جائیں گی جب تک وہ جوہری طور پر مکمل اور مصدقہ طریقے سے عدم مسلح نہیں ہو جاتا۔ جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو نے کہا ہم نے اثر نو یہ تصدیق کر دی ہے کہ بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مکمل نفاذ کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ یہ الفاظ تھے جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو کے۔ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان 12 جون کے تاریخی سربراہی اجلاس کے بعد گزشتہ ہفتے پومپیو کی شمالی کوریا کے عہدیداروں سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اسرائیلی فوجی عدالت نے ایک ترک خاتون پر دہشت گرد گروپ کے مبینہ طور پر اسمگلنگ کے ذریعے فنڈز مہیا کرنے پر فرد جرم عائد کی ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
اسرائیلی ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ ابرو اوسکان پر شبہ ہے کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ایک دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گروپ کون سا ہے، تاہم اسرائیلی اخبارات کا کہنا ہے کہ وہ حماس گروپ ہے۔ ان کے وکیل نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ اوسکان کو جیل میں ان کی قید کے دوران بیشتر کسی وکیل کی خدمات مہیا نہیں کی گئیں، اور یہ کہ پولیس نے ان سے ترک زبان میں پوچھ گچھ نہیں کی، جس سے پولیس کے سوالات کے مبہم جوابات ملے۔ اوسکان کے وکیل نے عبرانی زبان میں کہا انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، انہیں ان کے خاندان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس دوران انہیں کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس مسئلے کے بارے میں ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں اور ہمیں مواد دستیاب ہو جائے گا اور ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ ایجنٹس نے اوسکان کو 11 جون کو تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اس وقت گرفتار کیا جب وہ ترکی واپس جا رہی تھیں۔ اس معاملے نے ترکی اور اسرائیل کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات پر اور بھی گہرے سائے ڈال دیے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترکی کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسافر ٹرین پٹڑی سے اترنے کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اتوار کو تقدیر نامی علاقے میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریل کی پٹڑی کے نیچے سے مٹی سرکنے کے باعث پیش آیا۔ حکام کے مطابق ریل گاڑی پر 360 مسافر سوار تھے جو یونان اور بلغاریہ کی سرحد کے نزدیک واقع ترک شہر آڈرنا سے استنبول جا رہی تھی۔ حادثے کے سبب ٹرین کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر کر الٹ گئیں۔ ترک حکام نے ابتدائی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی تھی، لیکن پیر کو نائب وزیر اعظم نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ترکی کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ حادثے کے بعد 338 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جن میں سے 124 تاحال زیر علاج ہیں۔ ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے لیڈروں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو افریقہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرے گا۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بھارت میں گزشتہ 7 برسوں کے دوران فربہی یا موٹاپے کا شکار بچوں کی تعداد اب آبادی کے 30% تک پہنچ گئی ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ 8 سالوں کے دوران یہ دگنی ہو جائے گی۔ اب جب وزن بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ذیابیطس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صحت کے اس رجحان پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خوراک اور ورزش کی مدد سے ایسے متعدد کیسز کا علاج ممکن ہے۔ وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق روہن سرین بھی دوسرے بچوں کی طرح ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ انہیں دن میں 4 بار انسولین کا ٹیکہ لگانا ہوتا ہے۔ روہن سرین خود بتاتے ہیں کہ میرا جسم انسولین پیدا ہی نہیں کرتا، اس لیے مجھے انسولین کے ٹیکے لگانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات دن میں 3 بار، یا پھر جب بھی مجھے کچھ تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہو، یا پھر برنچ، یا پھر رات کے کھانے کا وقت ہو، تو پھر مجھے اس ٹیکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرین کی عمر 15 سال ہے اور اسے ٹائپ 2 ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہے۔ سرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات مجھ پر اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے، جیسے اگر میں زیادہ کھیل لوں اور مناسب انداز میں کھانا نہ کھاؤں تو میرا شوگر لیول یعنی اس کی سطح کم ہو جاتی ہے، پھر مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، میں مناسب طور پر کھیل نہیں سکتا۔ سرین کی والدہ بھارتی فوج میں میڈیکل افسر ہیں، اور انہوں نے اپنے سارے گھرانے کے لیے مخصوص خوراک اور ورزش کا پروگرام تیار کیا ہے۔
ناؤ ڈیز دی کانسیپٹ آف ہیونگ جنک فوڈ اینڈ کوک آل دیٹ۔
سرین کی والدہ گنجن ملہوترا کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں بچوں میں جنک فوڈ اور کوکا کولا جیسے مشروبات استعمال کرنے کا رجحان پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ورزش کی طرف مائل کیا جائے۔ یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے۔ کھیل کوئی بھی ہو، آپ کو صحت مند رکھے گا، یہ بے حد اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ بچپن ہی سے یہ عادت ڈال لیں۔ بھارت میں تقریباً 30% نو عمر فربہی کا شکار ہیں، اور یہی موٹاپا ذیابیطس 2 پیدا کرنے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔
ڈاکٹر
امیت چین کہتے ہیں موٹاپے کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ ذیابیطس یا دوسرے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑا عامل سٹریس یا دباؤ کا ہے۔ 14 سے 16 برس کی عمر میں دباؤ کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دوسرے ملکوں نے صحت کے شعبے میں بھارتی عہدیداروں کو بتایا کہ ذیابیطس کے کیسز میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے۔
We definitely have huge burden, but learning from the developed world,
پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کی مونیکا اروڑا کہتی ہیں کہ ہم پر ذیابیطس میں اضافے کا بڑا بوجھ ہے، لیکن ترقی یافتہ ملکوں کے تجربات سے ہمیں اس پر قابو پانے کی حکمت عملی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب ہمیں اس ضمن میں اپنے سوالوں کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس نوعیت کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مسائل سے بچ سکیں۔ اگر اس وقت اس مسئلے سے نہ نپٹا گیا تو بھارت کو صحت کے ایک بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا گیا اور اسے لا علاج رہنے دیا گیا تو اس کے نتیجے میں بصارت سے محرومی، دل اور گردوں کا عارضہ یا پھر فالج تک کے کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے ایک ممتاز استاد اور تجزیہ کار پرویز ہود بھائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام سوچ اور اظہار کی پابندیوں کا شکار ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ پر صرف ایک بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے اور مقتدر حلقوں کے خلاف بات کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں ان کے لیکچر کا احوال مبشر علی زیدی کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے اظہار رائے سے متعلق سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر امریکی ریاست میری لینڈ میں اظہار رائے پر پابندیوں کے موضوع پر ممتاز استاد اور سوشل ایکٹیوسٹ پرویز ہود بھائی کے لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی تنظیم پروگریسو پاکستان الائنس اس تقریب کی میزبان تھی۔ پرویز ہود بھائی نے عاصمہ جہانگیر کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سب سے توانا آواز اور آزادی اظہار کی سب سے بڑی وکیل تھیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک سرکاری ادارے کے خلاف درخواست دی تھی جو 62 ریڈیو چینل چلا رہا ہے اور عوام کی خاص طرح سے ذہن سازی کر رہا ہے، لیکن ان کی زندگی میں اس درخواست کی سماعت نہیں کی گئی۔ پرویز ہود بھائی نے کہا کہ پاکستان میں ایک مخصوص بیانیے کے سوا کوئی بات کرنا دشوار کر دیا گیا ہے۔
آج کل کے زمانے میں آپ کوئی سا ٹی وی کھولیں، 100 چینل ہیں، مگر ہر ایک پہ ایک ہی جیسی بات سننے میں آتی ہے۔ ہاں، آج سے 2 سال پہلے کچھ مخالفانہ نظریات بھی کبھی کبھی سننے میں آتے تھے، اب تو صرف ایک اور ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے۔ اخبارات اب کوئی مخالفانہ چیز شائع کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ڈان اخبار، اس کے ہاکر بھی اب پکڑے جاتے ہیں اگر وہ اخبار بیچنا چاہیں۔ جیو پر انہوں نے وقتی طور پر پابندی لگا دی تھی، اور پتہ نہیں کہ وہ پابندی مکمل طور پر ہٹائی گئی ہے کہ نہیں، لیکن جو کینٹونمنٹ کے علاقے ہیں ادھر سنا ہے کہ اب بھی نہیں ان کا سگنل پہنچتا۔
پرویز ہود بھائی نے کہا کہ جمہوری ریاست میں عوام کو ہر شعبے میں اظہار خیال اور ہر سرکاری ادارے پر تنقید کا حق ہوتا ہے، جبکہ احتساب بلا امتیاز کیا جاتا ہے۔
کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم پی آئی اے کی کارگزاری پر اپنی رائے کا اظہار کریں؟ ضرور ہے۔ یا سٹیل ملز، میرا تعلق ٹیچنگ سے ہے، کیا پروفیسروں کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل۔ تو اگر ہم پروفیسر کو برا کہہ سکتے ہیں تو ہمیں سیاستدان کو بھی ضرور برا کہنا چاہیے۔ ہاں، اور بہت اچھی بات ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، زیادہ ہونا چاہیے، مگر صرف انہی کا نہیں ہونا چاہیے۔
پرویز ہود بھائی نے کہا کہ حب الوطنی کا مطلب کسی ادارے سے محبت نہیں، ملک کے عوام سے محبت ہوتا ہے۔
حب الوطنی کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ میرا مطلب وطن کی مٹی سے نہیں، مٹی ہر جگہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن ایک ہی ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے ادھر کے لوگوں سے محبت، ان کی تکالیف کو دور کرنا۔ ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستان کے باہر رہتا ہے اور ادھر کے عوام کا بھلا کرتا ہے، وہ حب الوطن ہے۔
ابھی آپ نے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی تقریر کے چند اقتباسات سنے۔ تقریب میں پروگریسو پاکستان الائنس کے رہنما ڈاکٹر قیصر عباس اور غزالہ قاضی نے بھی اظہار خیال کیا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پی پیر کے روز میانمار میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ خبر رساں ادارے رائٹر کے دو صحافیوں کو روہنگیا کے بحران پر رپورٹنگ کر کے مبینہ طور پر رازداری سے متعلق ملک کے قوانین توڑنے پر مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
32 سالہ والون اور 28 سالہ کیا سو او دسمبر میں اپنی گرفتاری کے بعد سے حراست میں ہیں اور ان پر بحران کے شکار ریاست راکھین میں جہاں میانمار کے مسلم اقلیتی مسلمان روہنگیا رہتے ہیں ایک فوجی پکڑ دھکڑ سے منسلک افشا ہو جانے والی حساس نوعیت کی معلومات اپنی ملکیت میں رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کئی ماہ کی ابتدائی سماعتوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ رائٹر کے نامہ نگار والون نے کہا ہم نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، لیکن میں جج کے آج کے فیصلے کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عدالت کے آج کے فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں ابھی بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ الفاظ تھے رائٹر کے صحافی والون کے۔ ان صحافیوں کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ توڑنے کے الزامات کے تحت زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کی حراست نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپس میں ایک شور و غوغا کو جنم دیا ہے۔ رائٹر کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف سٹیفن ایڈلر نے کہا ہے کہ عدالت کا پیر کے روز کا فیصلہ پریس کی آزادی اور قانون کی بالادستی سے متعلق میانمار کے عہد کے بارے میں سخت شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایک بیان میں ایڈلر نے کہا کہ ہمیں اس پر سخت مایوسی ہوئی ہے کہ عدالت نے والون اور کیا سو او کے خلاف اس طویل اور بے بنیاد کارروائی کے خاتمے سے انکار کیا ہے۔ رائٹر کے یہ صحافی ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے اور ایسے کوئی حقائق یا شواہد نہیں ہیں جو یہ ظاہر کریں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی قانون توڑا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش کی حکومت اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین میانمار میں تشدد سے بھاگ کر کاکسز بازار پہنچنے والے لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کی فہرست بنا رہے ہیں تاکہ انہیں شناخت اور رجسٹر کیا جا سکے۔ اس بارے میں یو این ایچ سی آر کے جینیوا ہیڈ کوارٹرز سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
لاکھوں پناہ گزینوں کا ڈیٹا بیس بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ جون کے آخر میں شروع کی گئی مہم مکمل ہونے میں خیال ہے کہ 6 ماہ لگ جائیں گے۔ اس دوران 9 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کی شناخت مرتب کی جائے گی۔ ان میں سے 7 لاکھ روہنگیا گزشتہ سال اگست کے بعد کاکس بازار پہنچے ہیں، باقی 2 لاکھ اس سے پہلے جان بچا کر یہاں پہنچے تھے۔ ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان چارلی یگزلے کا کہنا ہے کہ شناخت کا علم اور اس کی تصدیق ہونے کے بعد امدادی اداروں کے لیے پناہ گزینوں کی مدد اور ان کا تحفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔
The verification will play a key role in establishing refugees' identities and their declared
تصدیق کا عمل پناہ گزینوں اور میانمار میں ان کے بتائے ہوئے رہائشی مقام کی شناخت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس طرح اگر اور جب وہ حالات کو سازگار پائیں گے تو ان کی رضاکارانہ واپسی کے حق کا تحفظ ہو سکے گا۔ یہ تھے ترجمان چارلی یگزلے کے الفاظ۔ مئی کے آخر میں اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام اور ادارہ برائے مہاجرین نے روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے میانمار کی حکومت کے ساتھ خفیہ سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ سمجھوتے کی وہ یادداشت بعد میں لیک ہو گئی تھی اور اسے انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اس میں روہنگیا خاندانوں کے لیے شہریت اور آزادانہ نقل و حرکت کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی تھی۔ چارلی یگزلے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سمجھوتے کی یادداشت پناہ گزینوں کی واپسی کے حالات ممکن بنانے کی خاطر محض پہلا قدم ہے۔ ادارہ برائے مہاجرین کا خیال ہے کہ اس وقت واپسی کے لیے حالات مناسب نہیں۔ سمجھوتے کی یادداشت روہنگیا افراد کی شہریت کا راستہ اور ان کی واپسی پر شناختی دستاویزات فراہم کرنے کے مطالبے کی بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار کے معاشرے کا مکمل اور مساوی درجے کا شہری بننے کا موقع ہو جس میں انہیں مکمل حقوق حاصل ہوں۔ یہ تھے چارلی یگزلے کے الفاظ۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک روہنگیا کو میانمار کا مکمل شہری تسلیم نہیں کیا جاتا، ادارہ برائے پناہ گزین ان کی واپسی کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رومن کیتھولک مسیحیوں کے سربراہ پوپ فرانسس نے مشرق وسطی میں جاری تشدد پر خاموشی کی مذمت کی ہے جس کی وجہ سے دسیوں ہزاروں افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ اٹلی کے جنوبی ساحلی شہر باری میں ہفتے کے روز پوپ فرانسس نے یہ بات رومن کیتھولک اور آرتھوڈاکس کلیساؤں کے سربراہان کے ایک اجلاس میں کہی جو مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے اکٹھے دعا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں سابینہ کیسل فرینکو کی رپورٹ انجم ہیرل گل کی زبانی۔
پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ تاریکی میں روشنی کی طرح مشرق وسطی میں ستائے جانے والے مسیحی بدترین حالات کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر باری میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کرنے والے 19 مذہبی رہنماؤں میں سے بیشتر کا تعلق مشرق وسطی میں موجود مشرقی آرتھوڈاکس کلیساؤں سے ہے۔ شہر باری کا تذکرہ اکثر مشرق وسطی کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسے مشرق اور مغرب کے درمیان پل بھی گردانا جاتا ہے۔ باری وہ شہر ہے جہاں سینٹ نکولس کی باقیات دفن ہیں۔ سینٹ نکولس رومن کیتھولک اور آرتھوڈاکس مسیحیوں دونوں فرقوں کے ماننے والوں میں عزت اور احترام رکھتے ہیں۔ پاپائے روم نے بیسیلکا آف سینٹ نکولس نامی گرجا میں مسیحی رہنماؤں کا استقبال کیا اور پھر سب نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے شمع جلا کر دعا کی، جو کہ مسیحیوں کے درمیان یگانگت کی علامت ہے۔ پاپائے روم برسوں سے مشرق وسطی میں اذیتوں کا شکار مسیحیوں کی حالت زار پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ حالیہ عشروں میں مشرق وسطی کے علاقے میں مسلمان شدت پسندوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسیحیوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ مسیحیوں کے انخلا میں جنگوں اور معاشی بے یقینی جیسے عوامل بھی شامل ہیں۔ اپنی افتتاحی دعا میں پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی وہ علاقہ ہے جہاں سے مسیحت کا آغاز ہوا اور جہاں قدیم مسیحی عقائد اور ورثہ محفوظ ہیں اور جہاں سے ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں۔ پاپائے روم کا کہنا تھا،
ما سو کوستا سپلندیدا ریجونے سی ادنساتا سپیشالمنٹے نیلی اولتیمی انی،
اور باوجود اس کے کہ روشنی رکھنے والا یہ خطہ حالیہ برسوں میں جنگ کے تاریک بادلوں، تشدد، تباہی اور شدت پسندی میں گھرا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ سب ایک سازش کے تحت اختیار کی جانے والی خاموشی میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے مشرق وسطی ایک ایسا خطہ بن چکا ہے جو اپنی ہی سرزمین کو مجبوراً چھوڑ رہے ہیں۔ یہ لا تعلقی مارے دے رہی ہے اور ہم اس جان لیوا لا تعلقی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید مشرق وسطی سے مسیحی برادری بالکل غائب ہو جائے، جس سے اس خطے کی شکل بگڑ کر رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم امید کی ایک کرن اجاگر کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا ہے کہ اس سال وہ لیبیا میں مستقل موجود رہے گا تاکہ حراستی مراکز میں پناہ گزینوں اور ترک وطن کر کے آنے والوں کو انسانی ہمدردی پر مبنی امداد اور طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ روم سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سابینہ کیسٹل فرانکو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
توقع ہے کہ اقوام متحدہ طرابلس میں اس ماہ ایک نیا ٹرانزٹ سینٹر کھولے گی، جس میں 1000 افراد کے رہنے کی گنجائش ہوگی۔ لوگوں کے جمع ہونے اور منتقلی کے اس مرکز سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے امیدواروں کو نائجر کے علاقے نیامی لے جایا جائے گا، جہاں وہ اپنی درخواستیں مکمل کر سکتے ہیں، جس کے بعد انہیں ان ملکوں میں منتقلی کی اجازت مل جائے گی جن کے لیے انہوں نے درخواست کی ہوگی۔ جمعے کو روم میں بات کرتے ہوئے لیبیا کے لیے یو این ایچ سی آر کے نمائندے رابرٹو میگین نے کہا کہ 1500 سے زیادہ تارکین وطن اور پناہ گزین اس سال نائجر جا چکے ہیں، اور ان میں سے 200 کو فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور سویڈن نے سیاسی پناہ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ملکوں نے 4000 پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی پیشکش کی ہے، تاہم انہیں اثر نو بحال کرنے کے عمل کو تیز رفتار بنانے کی ضرورت ہے۔ رابرٹو نے کہا کہ اگرچہ یہ طریقہ کار کارگر ثابت ہو رہا ہے، تاہم یورپی ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمل کو تیز بنائیں۔ ان کے الفاظ،
Noi avremo la capacità di evacuare dalla Libia a Niger anche più di 1000 persone al mese. Però
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت یو این ایچ سی آر کے پاس ہر ماہ ایک ہزار سے زیادہ افراد کو لیبیا سے نائجر منتقل کرنے کی اہلیت موجود ہے۔ تاہم اس کے بعد یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں موجود دوسرے پناہ گزین نائجر کے مرکز سے منتقل کیے جا سکیں، ورنہ گنجائش ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا کہ اگر یورپی ملک مزید افراد کو پناہ دینے کی پیشکش کریں تو اس خطے میں مزید مراکز کھولے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں چاڈ، بورکینا فاسو اور سوڈان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سمن اٹلی کی نئی حکومت نے حال ہی میں لیبیا سے آنے والی پناہ گزینوں کو بچانے والی کشتیوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی مہم شدید کر دی ہے اور ان کشتیوں کو اٹلی کی بندرگاہوں پر ڈاک کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر رہی ہے۔ ان کشتیوں کو سینکڑوں میل دور اسپین کی طرف جانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس پکڑ دھکڑ اور ان تارکین وطن کو بچانے کے لیے لیبیا کے کوسٹ گارڈز کی غیر مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے سمندر کے اندر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح لیبیا کے حراستی مراکز میں افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اس سال لیبیا کے کوسٹ گارڈز نے 10,000 کے لگ بھگ افراد کو بچایا ہے اور انہیں ملک کے 17 حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے۔ رابرٹو نے کہا کہ لیبیا کے حراستی مراکز میں گنجائش سے زیادہ افراد کی موجودگی ایک سنگین مسئلہ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے تارکین وطن کے ساتھ بدسلوکیوں کا امکان موجود ہے۔ صرف اس سال 1,000 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ روم میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان کارلوٹا سیمی نے وسطی بحیرہ روم میں ہلاکتوں کی اس تعداد کو ڈرامائی اور غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا۔
Siamo passati da una persona che moriva ogni 38 nel 2017 a una persona.
وہ کہہ رہی ہیں کہ سن 2017 میں اوسطاً سمندر عبور کر کے آنے والے 38 افراد میں سے محض ایک ہلاک ہوتا تھا، آج یہ تعداد ہر 7 میں سے ایک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اٹلی پر زور دیا ہے کہ بحیرہ روم میں جان بچانے والی کشتیوں کے خلاف اپنی مہم ختم کر دے۔ تاہم اٹلی کے وزیر داخلہ سیلوینی نے اس بارے میں نرمی کی کوئی علامت ظاہر نہیں کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ مزید ایک فرد بھی اٹلی کے ساحلوں پر کشتی کے ذریعے نہ پہنچ پائے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ہونے والے جج جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نامزد کردہ جج کے نام کا اعلان پیر کے روز کر رہے ہیں۔ تاہم سینٹ میں صدر ٹرمپ کی نامزدگی کی توثیق پر ایک بڑا تنازع شروع ہونے والا ہے۔ حکمراں جماعت ریپبلکن کو سینٹ میں معمولی اکثریت حاصل ہے، جبکہ ڈیموکریٹ ارکان اس نامزدگی کی توثیق کو روکنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی ایک رپورٹ ہے، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ریاست مونٹینا میں ایک ریلی کے دوران صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے اپنے انتخاب پر جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں ایک خالی اسامی ہے، اور اگر پیر کے روز 9 بجے آپ ٹیون کریں تو میرے منتخب کردہ شخص پر بہت خوش ہوں گے، وہ سب بہترین ہیں، سب بہت اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ ریٹائر ہونے والے جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ پر کرنے کے لیے نامزدگی کریں گے۔ گو کہ جسٹس کینیڈی عمومی طور پر قدامت پسند تھے، تاہم ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی اور اس قاطع حمل جیسے چند بڑے اور اہم مقدمات میں ان کا ووٹ حق میں گیا تھا۔ تاہم ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان ایسی کسی بھی نامزدگی کی مزاحمت کریں گے جس سے عدالت عظمیٰ میں دائیں بازو کے نظریات کے ججوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ انہی میں شامل ریاست مینیسوٹا سے ڈیموکریٹ رکن سینٹ ایمی کلو بوشار کا کہنا ہے،
سو
اس لیے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جو نظریاتی نہ ہو بلکہ ایماندار ہو اور جو قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر پہلے سے موجود مثالوں اور مقدم اصولوں پر فیصلہ کرے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار جوناتھن ٹرلی کہتے ہیں کہ اہم ترین مقدمات کے لیے جسٹس کینیڈی کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔
He leaves the court in
calcified state of a hardened left and right.
وہ عدالت کو ایک ایسی غیر متوازن حالت میں چھوڑ رہے ہیں جس کے بعد صرف دائیں اور بائیں بازو کے خیالات رہ جائیں گے اور درمیان کا موقف رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بائی پارٹیسان پالیسی سینٹر سے وابستہ جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ قدامت پسند اس وقت کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں جب وہ سپریم کورٹ میں آئندہ کئی برسوں تک اپنے خیالات کی حامل شخصیات کی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک پال شف برمن کہتے ہیں کہ ایک قدامت پسند شخصیت کی نامزدگی سے سینٹ میں ایک لڑائی شروع ہو جائے گی. ٹرمپ کے نامزد کردہ جج کو تعیناتی کے لیے سینٹ سے توثیق کی ضرورت ہوگی جہاں ریپبلکن کے پاس 51 اور ڈیموکریٹ کے پاس 49 نشستیں ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو مشرق وسطی میں جبر و استبداد کی شکار مذہبی اور نسلی برادریوں کی فوری ضروریات کا احساس ہے اور وہ اس کے لیے ہنگامی امداد مہیا کر رہا ہے. بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کے منتظم مارک گرین نے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک مضمون لکھا ہے کہ امریکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک جبر و استبداد کے شکار ان لوگوں کو پھر سے پھلنے پھولنے کے لیے وہ امداد مہیا نہیں ہو جاتی جس کی انہیں ضرورت ہے. بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یعنی یو ایس ایڈ کے ذمے یہ کام سپرد کیا گیا ہے کہ وہ جبر و استبداد کی شکار مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو زیادہ مؤثر اور براہ راست اعانت مہیا کرے. ان میں عیسائی اور یزیدی شامل ہیں. اس سلسلے میں منتظم گرین نے اعلان کیا کہ یو ایس ایڈ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور بحالی کے لیے 6 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم بھیجی ہے تاکہ شمالی عراق میں بنیادی ڈھانچے کی فراہمی اور زندگی بچانے کے لیے امداد مہیا کی جا سکے. منتظم گرین نے کہا کہ اس رقم سے اسکولوں، ہسپتالوں، بجلی گھروں اور کنوؤں کی تعمیر نو میں مدد ملی ہے اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے جو اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. تاہم بہت سی صورتوں میں امداد کی ترسیل میں کافی تاخیر بھی ہوئی ہے. بہت ساری آبادیوں تک جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی ہے. نوکر شاہی اور دوسری رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے یو ایس ایڈ امداد کی تقسیم کے لیے اپنی کوششوں کو دوچند کر رہی ہے جس کی عراق میں جبر و استبداد کی شکار مذہبی برادریوں کو سخت ضرورت ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مذہبی برادریاں معدوم ہونے سے ایک دن اور قریب آ جاتی ہیں. عراق میں گزشتہ 15 برس میں تقریباً 90% عیسائی بھاگ کر جا چکے ہیں جس کے بعد گاؤں کے گاؤں جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے آباد تھے خالی ہو چکے ہیں. اسی طرح یزیدی آبادی بھی کم ہو چکی ہے. ایڈمنسٹریٹر گرین نے اعلان کیا کہ یہی وقت کچھ کرنے کا ہے. مشرق وسطی میں عیسائیوں، یزیدیوں اور جبر و استبداد کی شکار دوسری مذہبی برادریوں نے طویل عرصے تک ناقابل بیان مصائب جھیلے ہیں. ان کی حالت ازار نے امریکی عوام کے دلوں کو متاثر کیا ہے اور اس قوم کو جھجھوڑ دیا ہے کہ وہ ہمدردی اور عزم کے ساتھ آگے بڑھے. یو ایس ایڈ کے منتظم اعلیٰ گرین نے کہا کہ عراق اور پورے مشرق وسطی میں قدیم عقیدوں سے منسلک برادریاں ہم پر تکیہ کیے ہوئے ہیں اور ہم انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق رپورٹوں کا یہ شو جاری ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی جمعے کے روز پاکستان پہنچ رہے ہیں. ان کی متوقع گرفتاری سے قبل احتساب عدالت کے اسی مقدمے ماخوذ ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا جا چکا ہے. کیپٹن صفدر نواز شریف کے داماد ہیں اور انہیں ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ جمعہ 13 جولائی کو لندن سے لاہور پہنچیں گے. واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایک بدعنوانی کے مقدمے میں نواز شریف کو 10 سال, مریم نواز کو 7 سال اور سابق وزیراعظم کے داماد سابق کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی. کیپٹن صفدر نے پہلے ہی اپنے آپ کو اتوار کو راولپنڈی میں احتساب بیورو کے حکام کے حوالے کر دیا تھا اور بعد ازاں انہیں اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. نیب حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کو پاکستان پہنچنے پر گرفتار کرنے کے لیے اقدامات مکمل کر رکھے ہیں اور پاکستان کے وزیر قانون علی ظفر پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرے گی. تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں پاکستان پہنچنے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عام انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کی مہم متاثر ہونے کا خدشہ ہے. تاہم بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں عوامی سطح پر ان کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی ابھر سکتے ہیں. تاہم سیاسی امور کے تجزیہ زاہد حسین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا,
استعمال کرے گی اپنی الیکشن کیمپین میں, لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب نواز شریف سے آپ کے متعلق یہ بات آئے گی کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کا اب چھوٹنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے, تو اس کے بعد تھوڑا سا جو جیسے پی ایم ایل این کا اپنا کیریکٹر ہے وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی پہ نہیں رہتی ہے, تو وہ بھی ایک مسئلہ بن کے آئے گا. کیونکہ جو ووٹرز ہے وہ تو چاہے گا کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو یہ لگے کہ جو ہے اس لیڈر جو ہے جو مین لیڈر ہے وہ اس کا آنے کے چانس نہیں ہے, تو اس کا اثر نیگیٹو پڑ سکتا ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ اگر عوامی سطح پر نواز شریف کے حق میں کوئی ہمدردی کی لہر ابھرتی ہے تو وہ زیادہ تر ان کے بقول وسطی پنجاب تک محدود رہے گی.
لیکن ایک اور بات بھی کہ یہ اگر یہ ہو جاتا ہے, کیمپین بڑھ جاتی ہے, تو شاید اس کا جو ہے دوسرا اثر پڑے گا. لیکن اس کی پوری جو ہے وہ یہ اس کا اثر جو ہے جو کچھ بھی ہوگا یہ پورا سینٹرل پنجاب کے پڑے گا, اس سے باہر مجھے نہیں لگتا ہے کہ پڑے گا.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ 3 بار ملک کے وزیراعظم رہنے والے نواز شریف کے عوامی اور سیاسی منظر سے ہٹنے سے ملک کے سیاسی ماحول میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے جو انتخابی عمل کے بر وقت انعقاد پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تاہم پاکستان کے وزیر قانون علی ظفر اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں, نواز شریف کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنا پڑا اور بعد ازاں وہ اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی جلسوں میں ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت اپنی صاحبزادی کے ہمراہ لندن میں ہیں جہاں ان کی اہلیہ کلثوم نواز علالت کے باعث ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جو آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔